بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں درس جاری ہے. عقیدے کے تیسرے اصل پر ہم بات کر رہے تھے، تیسرے اصول پر، صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اور پچھلے درس میں ایک سوال پر ہم رک گئے تھے کہ جب صحابہ کرام کے متعلق اتفاق ہے ہر فرقے میں سوائے رافضیوں کے، سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق جو عقیدہ میں نے بیان کیا وہی عقیدہ صحیح ہے، تو عقیدے کے باقی امور میں اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف کیوں ہوا، کس نے کیا، کب ہوا اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بات یہاں پر رکے تھے، یہیں سے میں نے آج کا درس شروع کرنا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے درس میں جو عقیدے کے بعد باقی پوائنٹس ہیں میں پہلے وہ مکمل کر لوں، کیونکہ اہل بیت کے متعلق عقیدہ جو ہے بعض علماء، اہل سنت جماعت کے علماء چوتھا اصل بنا کر الگ سے بیان کرتے ہیں. بعض کتابوں کو ملے گا کہ چوتھا اصل اہل بیت کے متعلق عقیدہ، اور اکثر علماء صحابہ کرام سے شامل کر دیتے ہیں اور یہی بہتر ہے، اور اس لیے میں اسی تیسرے اصل میں اس اصل کو شامل کر رہا ہوں. تو آج کے درس میں پہلے تو میں یہ بیان کروں گا کہ اہل بیت کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ بھی صحابہ ہیں تو صحابہ کے ساتھ ان کو بیان کرنا ضروری ہے. پھر نمبر دو، وہی سوال، جب ہمارا اتفاق ان عقائد پہ ہے صحابہ کرام کے متعلق تو باقی امور میں ہمارا اختلاف کیوں، آخر شریعت میں تبدیلی کب اور کیوں آئی، کیسے آئی، اس کا علاج کیا ہے. پھر آخر میں صحابی کون ہے اور صحابہ کرام کے متعلق مصطلح حدیث کے علم میں جو اہم فوائد ہیں ان پر بات کریں گے. عقیدہ کے متعلق 20 پوائنٹ ہم بیان کر چکے تھے، تو 21 سے آج شروع کرتے ہیں. نمبر 21، ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، کبھی مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ تم سے محبت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اور میرے رشتہ داری کے لیے. کن سے محبت؟ اہل بیت سے محبت. اور سے مسلم کی روایت میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالی کے لیے اپنے اہل بیت کے متعلق. نمبر 22، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ بنیادی طور پر اہل بیت میں سے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا اہل بیت، دو لفظ ہیں، ایک اہل ہے، دوسرا گھر ہے، اہل خانہ، اور عام طور پر رشتہ داروں کہا جاتا ہے، جو نسب سے رشتہ دار ہوں نسب کی وجہ سے وہ اہل بیت میں شامل ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا گھر دیکھا ہے بغیر گھر والی کے؟ ہوتا ہے کبھی کوئی؟ بازل کہتے ہیں ہوتا ہے، بیچلر ہوں بےچارے ایسے کر کے بیٹھے ہیں، بیچلر کا گھر ہوتا ہے لیکن ناقص گھر ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں وہ ناقص گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اور ہر بیچلر مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیک اور صالح، ایک عدد نیک اور صالح زوجہ عطا فرمائے. ابھی ایک پر گزارا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دو چار بھی ہو جائیں گے. تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین من باب اولا اہل بیت میں سے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، رافضیوں کا عقیدہ ہے. نہیں، یہ انہیں کا عقیدہ ہے، ایسے الٹے سیدھے عقائد انہیں کے ہوتے ہیں اکثر. نمبر 23، ہمارا ایمان ہے کہ امہات المؤمنین پاکیزہ ہیں، ہر بدکاری سے پاک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیویاں ہیں. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا اجمعین مومنوں کی مائیں ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا اجمعین کو ماں نہیں سمجھتے وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دی قرآن مجید میں. نمبر 5، ہمارا ایمان ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کے ابتدائی دور میں سب سے افضل بیوی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، اور مکی زندگی میں جتنی مدد اور سپورٹ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی ہے کسی اور نہیں کی. نمبر 25، ہمارا ایمان ہے کہ سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا آخری دور میں سب سے افضل بیوی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا. نمبر 26، ہمارا ایمان ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدت نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. نمبر 27، ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہیں، اسے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بشر ہیں. نمبر 28، ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں. نمبر 29، ہمارا ایمان ہے کہ جس کا عمل اسے آگے نہ کر دے اس کا نسب اس کے کام نہیں آتا. یہ حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا عمل اسے آگے نہ لے جا سکے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے، خون کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس رشتے نے، اس قریبی رشتے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اس قریبی رشتے نے ابو لہب کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے؟ ہرگز نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ہمارا ایمان ہے کہ نمبر 30، کہ صحابہ اور اہل بیت میں غلو کرنا حد سے بڑھ جانا حرام ہے، اور ان کا حق ادا کرنے کا غلو کبھی راستہ نہیں ہے. حق کی ادائیگی غلو سے نہیں ہوتی، حد سے گزرنے سے نہیں ہوتی. آپ جانتے کہ حد سے گزرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی جائز نہیں. آپ محبت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو محبت کی نشانی کیا ہے؟ حد سے گزر جائیں یا اتباعه. نمبر 31 ہمارا ایمان ہے کہ پنج تن پاک کا عقیدہ باطل ہے. جانتے پنج تن پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ پنج یعنی پانچ، تن تن جسم بدن پاک ہے. یہ عقیدہ رافضیوں کا بھی اور بریلویوں کا عقیدہ بھی ہے. تعجب کی بات ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کون ہم؟ اہل سنت. آپ کو بریلوی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. تعجب کی بات ہے. صرف پانچ تن پاک ہیں، یعنی پانچ بدن پاک ہے، باقی سارے ناپاک ہیں. اور ان پانچوں میں ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، یاد رکھے، عثمان نہیں ہے، اشرف بشرا جنہ نہیں ہے. پانچ تن کون ہے یہ جن کو پانچ تن کہتے ہیں؟ اور آپ دیکھا ہوگا اکثر محرم میں، محرم آنے والا ہے، انڈیا پاکستان میں ایک خاص ایک لوہے کا ایک یا تانبے کا ایک ہاتھ بنا ہوتا ہے ایسے، وہ گھروں پہ لگا دیتے ہیں اوپر ایسے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پانچ تن پاک کی نشانی ہے. اور اس سے وسیلہ لوگ اس ہاتھ سے لوگ وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ. پانچ تن کون ہیں؟ نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر دو سیدنا علی بن ابی طالب اللہ عنہ، نمبر تین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ، نمبر چار سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، نمبر پانچ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، وعن الصحابۃ اجمعین. صرف پانچ تن پاک ہیں. آپ کو پتہ کہ اس لفظ میں کتنی بڑی گستاخی ہے؟ رافضی تو کہتے ہیں کیونکہ وہ تو صحابہ کرام کو پہلے سے ہی کافر سمجھتے ہیں، لیکن تم تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، تم کیوں کہتے ہو پنج تن پاک؟ اور پھر اس پنج تن پاک کے عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ حدیث القصا جو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ان پانچوں کو، ان چاروں کو، خود بھی پانچ تھے، اور ایک کپڑے میں سب کو ڈھانپ دیا. یہ فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں. وہ مسلم رضی اللہ عنہ، ام سلم رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بہتر ہیں، یعنی آپ تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہیں، میں تو اللہ سے یہ دعا کروں کہ یہ بھی شامل ہو جائیں. گھر والے تو پہلے گھر میں ہوتی ہے نا. تو بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ پنج تن پاک ہے. اب حدیث کہاں ہے اور پنج تن پاک کہاں؟ پانچ تن پاک کا کوئی ذکر ہے اس حدیث میں کہ صرف یہ جو پانچ بدن یہ پاک ہے باقی سارے نہ پاک ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ غلط مفہوم لیا گیا ہے حدیث سے. ابھی غلط مفہوم کیوں لیا گیا ہے آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، یا یہ کیسے غلط مفہوم بنا ہے، لوگوں نے کس طریقے سے ایسے مفاہیم نکالے ہیں، غلط سمجھا ہے بعض روایات کو. یہ عقیدے کے اہم پوائنٹ ہیں، اہم نقاط ہیں. اب بات آتی ہے میں نے پچھلے درس میں اہل سنت و جماعت کے بعض علماء کا عقیدہ بیان کیا تھا، تقریباً 10-11 کے قریب میں نے نام لے کے بیان کیا تھا. یہ ان کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے متعلق. اور صرف ان کا عقیدہ نہیں بلکہ جتنے بھی سنی ہیں، جتنی بھی سنی ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. سوال یہ ہے اگر یہی عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق اور اس پر ہمارا اتفاق ہے، پھر دو سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کیا عقیدہ صرف صحابہ کرام متعلق ہی ہے کہ عقیدہ کے اور بھی کوئی حصے ہیں؟ اگر دوسرے حصے موجود ہیں وہ کون سے؟ وہ بھی جاننے چاہیے، نہیں جاننے چاہیے؟ وہ بھی ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر دو، اگر ہم صرف ایک حصے متفق ہیں تو دوسرے میں ہم مختلف کیوں ہیں؟ دوسروں میں ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. یہ اختلاف کیوں شروع ہوا، کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جو شریعت آج موجود ہے جس پہ مسلمان پریکٹس کر رہا ہے، اور کسی مسلمان کی زندگی میں دیکھ لیں، مختلف مسلمان موجود ہیں اس اختلاف کے وجود میں، تین قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ انسان جو شرع منزل پر عمل کرتا ہے، شرع منزل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو شرع مؤول پر عمل کر رہے ہیں، وہ شریعت جس میں تاویل کی گئی ہے. اور تاویل کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک قریب ہے ایک بعید ہے. قریب کے معنی کو چھوڑ کر بعید کے معنی کو اپنا لینا اور اس پہ عمل کرنا. تیسرے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو شرع مبدل پر عمل کرتے ہیں، تبدیل کی ہوئی شریعت، جو شریعت تبدیل کی گئی اس پہ عمل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم آج شرع منزل پر عمل کر رہے ہیں یا شرع مبدل پر عمل کر رہے ہیں یا بیچ میں کہاں پہ ہیں. نصارہ، عیسائی، اور لفظ نصارہ کا عیسائی سے زیادہ بہتر ہے. عیسائی کی ہم لفظ استعمال کر درست نہیں ہے، کیونکہ نسبت ہے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بری ہیں. تو لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کون سا ہے؟ نصارہ. نصارہ جو ہیں، آج نصارہ کے دین کو دیکھیں، جو آج نصارہ موجود ہیں جس کو وہ صراط مستقیم سمجھتے ہیں، جس کو وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے مشنریز بھیجی ہیں تاکہ لوگوں کو نصرانی بنا دیں. اب دیکھیں انڈیا کے کونوں میں جا کے، اب کیرلا میں دیکھیں اکثر جو ہیں وہ عیسائی ہیں. کہاں کیسے وہاں تک پہنچی عیسائیت، کیسے پہنچی وہاں پہ؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسی دین کو صراط مستقیم سمجھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود جنت کی طرف جا رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کے جائیں. تو ان کے لیے آج جو ہمیں نظر آتا ہے کرسچینٹی میں، ان کے لیے وہی دین وہی حق ہے، اور اسی کے لیے دوستی کرتے ہیں، اسی کے لیے دشمنی کرتے ہیں. کیا میرا سوال یہ ہے، یہ وہی دین ہے جو اس علیہ السلام لے کے آئے تھے؟ بات ساتھی کہتے ہیں نہیں، وہ دین نہیں ہے. سچ کہتے ہیں، وہ یہ وہ دین نہیں ہے. کیسے؟ جو شریعت اللہ تعالی نے اتاری ہے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس شریعت میں عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، رب نہیں تھے، رب کے بیٹے نہیں تھے. اس میں ٹرینیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، تثلیث کا. اس میں سور حرام ہے، اس میں شراب پینا حرام ہے. یہ موٹی باتیں میں بیان کر رہا ہوں. جو شریعت آج موجود ہے عیسائیوں کی، وہ تو یہ نہیں ہے. آج کی شریعت میں عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، بلکہ تینوں میں سے ایک ہے. اور تثلیث کا عقیدہ موجود ہے، سور کا گوشت کھانا حلال ہے، شراب پینا بھی حلال ہے. اب یہ شرع جو آج موجود ہے کون سی شریعت ہے؟ شرع مبدل ہے جو تبدیل ہو چکی ہے، یا شرع منزل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا؟ مبدل ہے، کسی کو شک ہے؟ اچھا تبدیل کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، جانتے ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے، علم جاتا رہا، علم کم ہوا، بالکل درست ہے. کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا؟ ایک شخص تھا پال کے نام سے، مشہور تھا. جو مومن عیسائی تھے، اس شخص کا یہ کام تھا، یہ مشن تھا کہ ان کو طرح طرح کے عذاب دے تاکہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں. یہودی تھا، اور آپ جانتے ہیں یہودی نصارہ کے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہیں؟ کیونکہ یہودی کہتے کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو سولے پہ چڑھا قتل کر دیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی نے قتل کر دیا ہمارے سبحان رب کو. سبحان اللہ، سمجھے ذرا. اب کوئی شخص اگر کسی کے بھائی کا قاتل تو دشمن ہوتے، تو کسی کا رب کا قاتل تو دشمن کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ حق بات کیا ہے؟ وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان پہ اٹھا دیا ہے. بہرحال تو پال صاحب جو ہیں طرح طرح کے عذاب دیتے تھے مومن عیسائیوں کو، نصارہ کو، تو کامیاب نہ ہوا. ان کو مارتا رہا، آریاں پھیرتا رہوں گے سروں کے اوپر، دو حصے میں دو ٹکڑے میں کر دیتا تھا ان کو، سب سے بڑا ظالم تھا. اس نے دیکھا اب ان کا حل کیا ہے، میرے مارنے سے جنت میں جا رہے ہیں، جو ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے میرا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا. ایک ترکیب ہے، بڑی آسان طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ بھی مشکل کیا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں خود نصرانی بن گیا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے دین کو موڑ دوں. اگر ترکیب تو دیکھیں شیطانی سوچ. ایک مرتبہ رات کو سویا، صبح اٹھا، جا کے جیل کے اندر جتنی بھی نصارہ موجود سب کو گلے لگایا اور ان سے معافی مانگنا شروع کر دیا. پریشان، اس کے ہاتھ کا ہنٹر کہاں گیا، اس کی وہ آری کہاں گئی، اس کی تلوار کہاں گئی، یہ تو سب گلے لگا گیا، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی، مجھے معاف کر دو، میں بھی تمہارے دین میں شامل ہو گیا ہوں. آخر ہوا کیا؟ کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا اس علیہ الصلاۃ والسلام کو. دیکھو خوابوں کی زندگی دیکھیں ذرا. میں نے دیکھا کہ اس علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور ایک لمبا سا خواب بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے خنزیر بھی حلال کر دیا میں نے اور شراب بھی حلال کر دی میں نے. بعض میں خواب آتے گئے، یہ پوری جو تبدیلی آئی خوابوں کے بعد آئی ہے. اور آج بھی جو انجیل موجود ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھیں، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے اس کا، جو خواب آتے رہے پال کو اور کس طریقے سے تبدیلی، وہ پورا چیپٹر موجود ہے اس کے اندر. بہرحال کیسے تبدیلی ہوئی، کس نے کی ہے؟ ایک یہودی نے کی ہے، ایک نے، پورے قوم نہ کر سکے، ایک شخص نے کی ہے. کب؟ جب نصارہ میں علم کم ہوتا گیا اور اس کو رد نہ کر سکے. تم کیا کہہ رہے ہو، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، تم کیسے رب کہہ رہے ہو؟ شراب تو حرام ہے، سور کا گوشت بھی حرام ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حلال ہے؟ نہیں، جب علم جاتا رہا اور باقی صرف یہی زاہد اور راہب عباد رہ گئے ہیں، تو اس کے لیے یہ چال چلنا آسان تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد بعض مومن تھے، بعض آہستہ آہستہ بھٹکتے گئے. وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، صحیح طریقے سے شرع منزل پر عمل کرتے گئے، وہ جنت میں ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین کو تبدیل کیا، شرع مبدل پر عمل کرتے گئے اور اسی پر مرے ہیں، وہ کافر ہیں، جنت میں. اور وہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، وہ بھی جنت میں. اور وہ لوگ، وہ عیسائی، وہ نصرانی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنے اس تبدیل شدہ دین پر عمل کرتے گئے، وہ بھی جہنم میں. اس شرع مبدل کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اب نصارہ نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا ہے، اب آخری نبی میں بھیج رہا ہوں، اور اس آخری نبی کی پیشن گوئی جو ہے وہ خود اس علیہ السلام دیکھے گئے ہیں. مبشر بنبی من بعد اسمه احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے، فارقلیت کتاب آج بھی موجود ہے. لیکن دیکھیں کیسے تبدیل کر دیا، بلکہ آج پال صاحب جو ہے وہ اس کا نام صرف پال نہیں بلکہ سینٹ پال ہے، اور اس کے نام سے کتنی چرچ موجود ہیں آج پوری دنیا میں، سکولز ہیں، چرچ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے دین کا بانی ہے، سبحان اللہ. تعلیمات وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں، تعلیمات اس علیہ الصلاۃ والسلام کی، پکارتے بھی اس علیہ الصلاۃ والسلام کو ہیں، لیکن تعلیمات کس کے ہیں؟ پال صاحب کے ہیں. اور سارے کی تعلیمات، جتنی بھی تبدیلی آئی، سب خوابوں کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آگاہ کرنا چاہا کہ تم اس راستے کو نہ اپنانا جس راستے کو یہود و نصارہ نے اپنایا ہے, اس شریعت کو تبدیل نہ کرنا, اس میں تحریف نہ کرنا, نہ لفظ میں اور نہ ہی عمل میں. اور اگر تم ایسا کرو گے تم بھی ویسے ہلاک ہو گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہودی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بیٹے ہیں صحیح, یہ دعویٰ ہے, اگر واقعی بیٹے ہوتے تو تمہیں کیوں سزا دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں نہیں چلتی, جو حق پر ہیں وہی نجات حاصل کریں گے اور جو باطل پہ ہیں وہی ہلاک ہوں گے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے, کس راستے کو اپنانا چاہتے ہو؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیٹا نبی ہے, العزم من الرسل, عظیم نبی ہے, 950 سال توحید کی دعوت دیتے رہے, سگا بیٹا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میرے پیارے نبی کا بیٹا معاف کر دو. نہیں, ہرگز نہیں, کوئی معافی نہیں ہے. سلام اللہ وبرکاتہ, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. نبی کے بیٹے کے لیے بھی وہی ہے اور نبی کے چاچے کے لیے بھی وہی ہے, کوئی رشتے داری نہیں چلتی, بلکہ نبی کے باپ کے لیے بھی وہی ہے, ابراہیم علیہ السلام کا والد تھی. تو آج کوئی شخص آ کے کہہ سکتا ہے نہیں ماں, ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے قریب ہیں, ہم اللہ کے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم عبادت کو چھوڑ دیں یا شریعت میں کوئی شریعت سازی کریں؟ ہرگز نہیں, اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک مقدمہ تھا. اب ہمارے لیے, اس امت کے لیے دوسرا نبی نہیں آئے گا, مسلم بات ہے, اس پہ اتفاق ہے پوری امت کا, رافضیوں کا بھی اتفاق ہے, سوائے قادیانیوں کے, انہوں نے ایک اپنا نبی بنا لیا اور وہ اس امت سے خارج ہو گئے, لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نبی نہیں آئے گا. جب دوسرا نبی نہیں آئے گا تو پھر امت کو راہ راست پر کون لے کے آئے گا؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آج امت میں شرع مبدل موجود ہے یا نہیں, یا سارے کے سارے امت ایک ساتھ شرع منزل پر عمل کر رہی ہیں؟ سوال جواب. کیوں خاموش ہو گئے؟ مبدل ہے, کوئی مثال؟ جی کیا یہود نصارہ, امت کی بات کرو, اپنی امت کی, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بہترین امت میں آج شرع مبدل موجود ہے یا نہیں؟ بھائی نے کہا موجود ہے. اس کی مثال قبر پرستی کرنا, قبر کا طواف کرنا, قبر والے کو پکارنا, یہ سارے جتنے بھی اعمال, قبر والے کے لیے قربانی دینا, نظر و نیاز کرنا, یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا شرک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حکم توحید کا دیا ہے, تو یہ مبدل ہے. اور مسجد, قبروں پر مساجد بنانا, یہ شرع منزل ہے, مبدل ہے؟ مبدل ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر. لعنت کیوں ہو؟ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے؟ رحمت للعالمین. کیا لعنت بھیجے رحمت ہے؟ جی ہاں, ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں پر لعنت بھیجنا رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے عمل ہی ایسا کیا ہے. کیا عمل کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجد, کہ اپنے انبیاء, اور دوسری روایت میں قبور انبیاء و صالحین مساجد, اپنے انبیاء اور اولیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج مسلمانوں کے بیچ میں, مسلمان ملکوں میں کیا قبروں کو مساجد بنی ہے یا نہیں بنی؟ شرع مبدل ہے کہ نہیں؟ سود حرام ہے؟ حرام ہے. آج فائدے کے نام پر سود مسلمان کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ شرع مبدل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں, وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں, اچھے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان نام سے پکارو. آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو, کیا موجود ہیں یا نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں؟ موجود ہیں. شرع مبدل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش منزل, یہ شرع منزل ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ شرع مبدل ہے. آج آپ خود غور کر سکتے ہیں, یہ تو چند مثالیں ہیں, ورنہ بہت لمبی لسٹ ہے, آپ گنتے جائیں گے. لیکن یہ لمبی لسٹ ختم نہیں ہوگی. آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شرع مبدل موجود ہے. سوال، کیا ہم دوسرے نبی کے انتظار میں ہیں کہ آ کے پھر اس امت کو آگاہ کرے گا جیسے کہ نصارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا؟ نہیں آنے والا. آخر وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو اس امت کو راہ راست پر دوبارہ لے کے آئے گا؟ وہ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افترقت اليهود على 71 فرقہ، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، افترقت النصارى على 72 فرقہ، نصارى کے 72 فرقے بنے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی ساری کے ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. یہ جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں شرع مرزل پر عمل کرتے ہو جہنم میں جائیں گے؟ شرع مبدل پر. سوائے ایک فرقے کے، کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. کس چیز پہ تھے؟ شرع منزل پر تھے. تو جو لوگ شرع منزل پر ہیں اور جو لوگ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اللہ تعالیٰ صحابہ پر راضی ہے اور ہر اس شخص پر راضی ہے جس نے صحابہ کرام کی اتباع کی احسان کے ساتھ. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس شرع منزل پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں اور لوگوں کو راہ راست پر بلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ کون ہے جی؟ اہل سنت و جماعت میں تو دیوبندی بھی کہتے ہیں ہم شامل ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں ہم شامل ہیں، اشعری بھی کہتے ہیں، ماتوریدی بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں شامل ہیں. ما انا علیہ واصحابی، اسی کو تھامے رکھو، سمجھے ذرا، کون ہے ما انا علیہ واصحابی؟ ما انا علیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت، واصحابی صحابہ کرام. صحابہ کرام کیوں؟ کیونکہ قرآن اور سنت کو کس نے بہترین طریقے سے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے. اور صحابہ کرام نے کس کو سمجھایا ہے؟ تابعین کو. اور تابعین نے اسی علم کو، اسی سمجھ کو آگے بڑھایا اپنے شاگردوں کی طرف، اور ایک سلسلہ جاری رہا. اس سلسلے کو کہتے ہیں سلف صالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ جو ہمیں ہمارے باپ دادوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور ان کے سردار ہیں صحابہ کرام. جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، اس راستے کو اپناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلف صالحین، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ان کو کہتے ہیں سلفی. آج یہ لوگ کون ہیں؟ کسی سے مخفی نہیں ہے، سب کے سامنے، اور یہ دعوت بھی کسی پر مخفی نہیں ہے، سب کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں. لیکن بگاڑ کیوں موجود ہے؟ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شرح اصول الفقہ میں، الاصول من علم الاصول، صفحہ نمبر 221 میں فرماتے ہیں، المهم نحن نقول الحمد لله هذه الشريعه مبينه، جیسے فرماتے ہیں اہم بات یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل واضح ہے، اگرچہ اختلاف موجود ہے لیکن بالکل واضح ہے. ولكن خفى بعض الاشياء على الانسان له اسباب اربعه، لیکن بعض چیزوں کا چھپ جانا بعض لوگوں پر، یعنی نہ سمجھنے کی جو وجوہات ہیں بعض لوگوں پر، سب سے بڑے چار ہیں، بلکہ پانچ کا ذکر خود کیا. پھر کون سی ہے؟ نمبر ایک، نقص العلم، کہ علم ہی نہ ہو. ایک دور ایسا آیا امت میں علم نہیں ہے، تو لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ گمراہی شرع مبدل پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو نقص العلم سب سے پہلی وجہ ہے. نمبر دو، قصور الفہم، علم تو موجود ہے لیکن سمجھنے والے کم ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا سمجھ جو ہے وہ ناقص ہے. قصور الفہم. نمبر تین، التقصير في طلب العلم، علم تو موجود ہے لیکن علم حاصل کرنے والے نہیں ہیں، چاہتے نہیں علم حاصل کرنا. ہمارا وقت کہاں ہے؟ بے روزگاری کا عالم گرم ہے، آج لوگ جانتے ہیں آپ، دس دس بچے ہیں گھر میں، کیسے ان کو پالیں؟ اب آپ کہتے ہیں آئے توحید اور سنت کا علم حاصل کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. علم موجود ہے، علماء بھی موجود ہیں لیکن طالب علم نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہے گمراہی کی، اور بعض چیزوں کی خفا ہونے کی، نہ سمجھنے کی. نمبر چار، سوء القصد، بدنیتی، دین میں تبدیلی پیدا کرنا جان بوجھ کے بدنیتی سے. اسے سب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان کی بدنیتی کی وجہ سے راہ راہ سے ہٹ جاتا ہے. نمبر پانچ المعاصی، گناہ. گناہوں کا ارتکاب بڑی وجہ ہے کہ انسان حق سے، حق راستے سے محروم ہو جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ جو وہ گناہ کیا کرتے تھے انہیں گناہوں کے پردے اور کالک نے ان کے دل کو گھیر لیا. اب ان کو کوئی اچھی چیز اچھی لگتی نہیں، کوئی حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ جو وہ عمل بدکاریں کرتے تھے ان کی وجہ سے دل پر پردے جم گئے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے بھی انسان راہ راست سے محروم ہو سکتا ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلا فرقہ جو نکلا خوارج کا، خوارج جو ہیں وہ نکلے. کیوں نکلے؟ کم علمی کی وجہ سے. ان کا علم ناقص تھا، ان کا فہم قاصر تھا. صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. توحید حاکمیت کو چھتری بنا کر صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کافر ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ شرع منزل پر عمل کر رہا ہے؟ کیا وہ اس آیت متعلق اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ پر راضی ہے، کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ لیکن انہوں نے کیا. ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ ان الحکم الا للہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے رضی اللہ عنہم، اس کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ ایک آیت کو لے کر غلط مفہوم اس سے اخذ کر کے دوسری پوری آیات کو چھوڑ دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کی مثال، کم فہمی کی مثال خوارج ہیں. اچھا، پھر معتزلی آئے. معتزلی نے کیا کہا؟ معتزلہ کون ہے جانتے ہیں؟ کون ہے اصل میں؟ ان کا عقل پرستم سے جاتے ہیں، عقل مقدم کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع کے کیسے ہوئے، عمر بن عبید اور کون، واصل بن عطا، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، علم حاصل کر رہے تھے. تو ایک مسئلہ آیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا انسان مومن ہے یا کافر ہے؟ کیا کہا حسن بصری نے؟ فرمایا کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اور فاسق ہے اپنے گناہ کے اعتبار سے، کبیرہ گناہ کے اعتبار سے. تو عمر بن عبید نے کہا نہیں، وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ ایک منزلت میں ہے دونوں کے بیچ میں. مومن اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانحین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والے جب زنا کرتا ہوں مومن نہیں رہتا وہ. ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ چھتری کی طرح ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایمان مومن تو نہیں ہے. کافر کیوں نہیں کہتے؟ کہتے کہ آپ سن کافر نہیں کہا تو ہم کیسے کافر کہہ سکتے؟ تو کہاں پہ ہے وہ کہ ہم نہیں جانتے کسی ایسی جگہ پر ہے نہ کافر ہے نہ مومن. اور قیامت کے دن کافر ہے، لیکن دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے. تو امام حسن بصری جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو نہ سمجھے، انہوں نے اپنا الگ گروپ بنا لیا، ریشنلز اور معتزلہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے. علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ ان کا اصل جو مقصد ہے وہ اچھا تھا، لیکن جب عالم کی بات نہ سنی اور اس پورے منہج کو چھوڑ جو سلف سے ثابت تھا. حسن بصری کس کے شاگرد ہیں جانتے ہیں آپ؟ 300 زیادہ صحابہ کے شاگرد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علم کہاں سے حاصل انہوں نے کیا ہے؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ یہ عقیدہ تھا جو واصل بن عطا کا تھا، عمر بن عبید کا تھا، معتزلوں کا عقیدہ تھا؟ یا اتنے ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک اور چتر کو بڑھا دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ظلم کر نہیں سکتا، ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے انصاف ہمارے دین کا، شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہے تقدیر کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کر بیٹھے. اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، اب جب دور ہوتے گئے شریعت میں ایک قانون سازے کی ایک تبدیلی کی، تبدیل ہوتی گئی شریعت اور رہ راز سے دور ہوتے گئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں، اللہ تعالیٰ کے مکمل صفات کا انکار کیا، پھر عقل کو مقدم کرتے گئے، کیونکہ ان کے پاس اب کیا رہ گیا، اب شرع منزل تو نہ رہا، شرع مبدل کو مانتے نہیں، ہم نے تبدیل کیا ہے، تو کس چیز کے ترازو پر تول کے وہ عمل کرتے رہے، عقل کو، عقل کو مقدم کر، جو عقل مانتی ہے وہ دین ہے، جو نہیں مانتی وہ دین نہ رہا، اس لیے ان کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بنیاد رکھی. جو پہلے فلاسفر گزرے تھے یونانی فلاسفر جو ہے، ان سے کافی متاثر تھے، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے مناظرے کیا کرتے تھے. اب دیکھیں اب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کو تو مضبوط کریں. اس لیے میں طلاب علم سب کو کہتا ہوں، آپ بات بے شک کریں، نصیحت کریں، لیکن مناظرے کی نوبت جب آئے تو علماء کی طرف رجوع ضرور کریں، وہ آپ مناظرے کے لائق نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ اتنی شبہات آپ کے دل میں ڈال دیں گے، آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، معتزلہ، ماتوریدی، کلابی، اشعری، جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سارے، یہ سب ایک دوسرے مناظرے کرتے 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 گئے، اور قرآن سنت کو اس سلف صالحین کے روش و منہج کو نہیں اپنایا، بلکہ جہاں پر پھنستے عقل کو مقدم کر دیتے، تو عقل کو مقدم کر دیتے، تو آہستہ آہستہ وہ راہ راست سے ہٹتے گئے. سوء القصد کی مثال، اب جانتے یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی، رافضی کہاں سے ہے؟ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا یہودی، جیسے کہ پال صاحب نے کیا عیسائیوں کے ساتھ، اس شخص نے ہسٹری دیکھی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں. یہودی تھا، اس کا اسوہ حسنہ سینٹ پال صاحب تھے، اس نے کہا کہ میں زہر کلمہ پڑھ لیتا ہوں، بیچارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھائی بنا دیتے ہیں انہیں، میں بھی وہی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو پال صاحب نے کی. کیا کیا؟ یمن سے نکلا مکہ کی طرف آئے تو کسی نے اس کی بات سنی نہیں، مدینہ میں، مکہ میں علم تھا، مدینہ میں بھی علم تھا، دوڑتا ہوا گیا کوفہ کی طرف، وہاں پر کچھ اپنے اکٹھے کیے ساتھی، پھر مصر کی طرف، وہاں پر کچھ ساتھی اکٹھے کیے. اس نے آ کے دیکھا کہ مشکل کیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں، سید عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور بعض لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف خروج زبان کلام سے بھی ہوتا ہے، نہ بات کیا کرے. عام مجالس میں کیا ہوتا ہے، فلاں حکمران نے یہ کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر بھائی یہ جائز نہیں ہے، غیبت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ علماء اور حکام کا گوشت جو ہے وہ زہریلا ہے، غیبت میں مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لیکن جو لوگ علماء اور حکام کی غیبت کرتا ہے وہ ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، مسلمان بھائی کا، اپنے بھائی کا گوشت بھی کھا رہا ہوتا ہے لیکن زہریلا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ علماء اور حاکم وقت کی جب غیبت کریں گے، لوگ متنفر ہوں گے، جو فساد برپا ہوگا امت میں، جو قتل و غارت ہوگی، اس کو سدے باب کون کرے گا پھر؟ بہرحال تو اس نے آ کے دیکھا کہ یہ فتنہ تھوڑا سا موجود ہے، اس کو مزید ابھارا، اور یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے، بعض لوگ کہ سیدنا علی بہتر تھے سیدنا عثمان سے، اگر خلافت ان کو مل جاتی تو یہ مشکل نہ ہوتی. بس اسی چیز کو سن لیا. اس شخص نے سب سے پہلے کہا، اس سے پہلے کسی نے یہ عقیدہ موجود نہ تھا کہ علی اللہ ہے، جانتے ہیں آپ، یہ علویین جن کو سیدنا علی نے زندہ جلا دیا، یہ انہی کے گروپ میں سے، خود بھاگ کے نکل گیا تھا بعد میں، لیکن جو اس کے پیروکار تھے، جس نے کان دھرے تھے، وہ یہی کہتے تھے اے علی تو ہے. اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیا میں ہوں؟ تو اللہ ہے، اسے اس وقت زندہ جلا دیا. تو اس شخص نے سب سے پہلے کہا کہ علی اللہ ہے، پھر اس نے کہا کہ آل بیت جو ہیں وہ مقدم ہے صحابہ پر، پھر اس نے کہا آل بیت جو معصوم ہے. آہستہ آہستہ اس فتنے کو ڈالتا گیا، اور لوگوں کے لوگ جو کان دھرتے گئے، آہستہ وہ عقیدہ تبدیل ہوتا گیا بعض مسلمانوں کا، اور رافضیت اس طریقے سے جڑیں کرتی گئی. اگر یہ صحابہ کرام کے دور میں مصیبت نہیں تھی، لیکن اسی راستے کو اپناتے آہستہ آہستہ لوگ بالکل دور ہو گئے. تو سوء القصد عبداللہ بن سبا بدنیتی کے ساتھ اسلام میں داخل مسلمان ہوا ہی نہیں، منافق تھا، ظاہر کلمہ پڑھا، حقیقتاً اس نے شریعت میں تبدیلی کی، اور آج بھی رافضی موجود ہیں جن کی تعلیمات یہودیت کی تعلیمات ہیں. اس شخص نے یہودیت کو اسلام میں ایسے داخل کر دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا. آج بھی لوگ پگڑیاں پہنتے ہوئے، لمبی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے مدارس سے فارغ التحصیل ہیں، لیکن آج بھی وہ دفاع کرتے ہیں عبداللہ بن سبا کا، ان کو اپنا سردار مانتے ہیں، اگرچہ ان کے بعض علماء جو انکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اکثر علماء جو اقرار کرتے ہیں کہ یہ شخص مومن تھا، یہ شخص اچھا تھا، اس نے دین میں بڑے اچھے عمل کیے ہیں، اچھے عمل یہ کیے کہ مسلمانوں کو فرقے میں بانٹ دیا، اور رافضیوں کا بیج جو ہے، رافضیت کا بیج اس شخص نے بویا ہے. بن سبا الیہود، اس کو ابن السوداء کالی کا بیٹا بھی کہتے تھے، مشہور تھا کالی کا بیٹا، اس کی ماں کالی تھی. ان ساری ساری جتنی مصیبتیں میں نے بیان کی ہے، سوء القصد ہے یا کم علمی ہے یا علم نہ حاصل کرنا ہے، اس کا جانتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ اتباع الہوا، خواہش نفس کی پیروی. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہو ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا خواہش نفس کو انسان معبود بنا سکتا ہے؟ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایسے لوگ تھے جاہلیت کے زمانے میں جو ایک پتھر کی عبادت کرتے، پوجا کرتے، جب دوسرا پتھر اس سے زیادہ خوبصورت ان کو نظر آتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے، اس خوبصورت پتھر کو اس جگہ پہ رکھ دیتے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے. فکان معبوده ما یشتهیه ویتخذه لنفسه، تو حقیقت میں اس پتھر کی عبادت نہیں کی، کس چیز کی عبادت کی؟ اپنے خواہش نفس کی، جو اس کو اچھا لگا معبود بنا، جس کو اچھا نہیں لگا اس کو چھوڑ دیا. دوسری آیت میں سورۃ الجاثیۃ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہو ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے نہیں دیکھا اس شخص جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا علم کے ساتھ، وہ جانتا بھی ہے، اور دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں، ازلی علم میں جانتے کہ شخص گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا. وختم علی سمعی، اس کے کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دی، وقلبی، اور دل پر مہر لگا دی، وجعل علی بصری غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر بھی پردہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اسے کون ہدایت کی طرف بلا سکتا ہے یا اسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کوئی ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اب مہر لگانے کی وجہ کیا تھی؟ کان پر مہر کا مطلب ہے حق بات سنے نہیں دے گی اسے، دل پر مہر کا مطلب ہے کہ حق بات وہ سمجھ نہیں سکے گا، آنکھوں پر پردے کا مطلب ہے حق بات سے نظر کبھی نہیں آئے گی. یہ پردے کیوں لگائے ہیں؟ یہ مہرے کیوں لگائی ہیں؟ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہیں معبود لوگوں پر، مخلوق پر؟ ہرگز نہیں. ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ اتخذ الہو ہواہ، ان لوگوں نے جب اپنی خواہش نفس کو معبود بنایا اور خواہش نفس کی پیروی کرتے گئے، جو ان کو اپنے نفس کہتی، جو ان کو اچھا لگتا اس کو اپنا لیتے، اور جو ان کو برا لگتا اس کو چھوڑ دیتے، اسی کی سزا میں اللہ تعالیٰ ان کو دل پر مہر لگا دی. علاج کیا ہے؟ علاج کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم واپس اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم سب کا عقیدہ ایک ہو سکتا ہے؟ صرف صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں، عقیدہ کے جتنی بھی تقاضے ہیں، ایمان جتنے بھی تقاضے ہیں، کیا ہم سب میں دوبارہ سے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ شرع منزل پر ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء رب 175 میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کیا انعام ملے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل و کرم میں داخل کر دے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. وہ صراط جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اور حدیث میں بیان کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے کون سا فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آج ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لیں, صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا اسی عقیدے کو اپنا لیں. صحابہ کرام نے یہ عقیدہ جس پر آج ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں, جو سلف کا عقیدہ ہے وہ کیا عقیدہ ہے, اس کے کیا دوسرے تقاضے ہیں, ایمان کے کیا دوسرے تقاضے ہیں, کیا اصول ہیں عقیدے کے, صحابہ کرام کے عقیدے کے متعلق کے علاوہ ہم وہ جانیں, اور اس طریقے سے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں اور اکٹھے دوبارہ ہو سکتے ہیں. آخر میں یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا وقت ہے ابھی, پچھلے درس میں نے 10 علماء کی بات کی تھی, تو بعض لوگوں نے کہا بھئی یہ جو باتیں ہیں ٹھیک ہیں لیکن یہ صرف 8-10 لوگ ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ ان کا عقیدہ درست تھا. میں ایک درس میں کہا تھا 50 کتاب علماء کا نام لوں گا میں, آج میں 75 کا نام لیتا ہوں, اور یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا جو کچھ سلف صالحین نے محفوظ کیا ہے آج بھی یہ کتابیں موجود ہیں, یاد رکھیں. میں تاریخ بھی بتاؤں گا کہ یہ عالم کب کا ہے, آج ہی موجود ہیں اور لائبریریز بھری ہوئی ہیں پوری دنیا میں, لیکن لوگ ان کو پڑھتا کیوں نہیں, ان عقائد کو سمجھتا کیوں نہیں, ان پہ عمل کیوں نہیں کرنا چاہتا. وجوہات میں بیان کر چکا ہوں پہلے. ہم اپنا خود تھوڑا سا موازنہ کریں, اپنے گھرے مان میں جھانکیں اور دیکھیں ہم ان 5 میں سے کہاں ہیں. کیا علم موجود نہیں ہے آج, اس لیے ہم گمراہ ہیں, راہ راست کو نہیں اپنانا چاہتے؟ کیا علم تو موجود ہے لیکن ہماری سمجھ میں کوئی خلل ہے, سمجھ نہیں سکتے؟ کیا نمبر 3 ہم علم حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ہماری نیت میں کوئی بگاڑ ہے, ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ؟ کیا ہمارے گناہ ہمارے دلوں پر پردے کی شکل میں ہمارے دلوں کو گھیر رہے, اس لیے ہم حق بات سمجھنا نہیں چاہتے؟ یہ جواب آپ نہ دیں, میں نہیں دے سکتا. ہر انسان رات کے طریقے میں اپنے آپ سے یہ سوال کرے اور اپنے آپ کو جواب دے, اس سے پہلے کہ یہی سوال اللہ تعالیٰ سے کرے, میں جب تمہیں مرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, کیوں رسولوں کے خلاف زندگی گزارتے رہے, کیا جواب ہوگا؟ اس سے پہلے کہ وہاں پر جواب نہیں دے سکو گے, میں قسم کھا رہا ہوں وہاں پر جواب اگر آج نہیں دے سکتے جواب اپنے آپ کو, اللہ کی قسم اس دن جواب نہیں دے سکو گے. اس لیے اپنا محاسبہ خود کریں آج کہ ان 5 میں سے میں کہاں پہ ہوں, کہیں 5 میں سے ہوں میں, اگر 5 میں سے ہوں تو کہاں پر ہوں, اس کو اس مسئلے کو درست کروں, اور اگر ان 5 میں سے نہیں ہوں تو الحمدللہ پھر شرع منزل پر عمل کر رہا ہوں. عقیدہ کی کتابیں نمبر 1 کتاب السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 241 ہجری, نمبر 2 کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل امام حنبل کے بیٹے وفات سن 290 ہجری, نمبر 3 کتاب السنہ امام ابو بکر احمد بن یزید الخلال وفات سن 211 ہجری, نمبر 4 کتاب السنہ امام حافظ ابو بکر بن ابی عاصم وفات سن 287 ہجری میں, نمبر 5 کتاب السنہ امام محمد بن نصر المروزی کے نام سے مشہور, لیکن جو صحیح ہے المروزی ہے, اکثر لوگ مروزی کے نام سے مشہور ہیں, صحیح لفظ مروزی ہے, وفات سن 294 ہجری. کتاب السنہ کا مطلب صرف حدیث نہیں ہے, کتاب السنہ میں سارے کے سارے عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں, کتابیں موجود جا کے دیکھ لیں. نمبر 6 شرح السنہ امام حسن بن علی البربہاری وفات سن 329 ہجری, شرح السنہ. نمبر 7 شرح السنہ امام الحسین بن مسعود البغوی وفات سن 436 ہجری, نمبر 8 کتاب الشریعہ الامام ابو بکر محمد بن حسین الاجری وفات سن 360 ہجری, کتاب اصل السنہ واعتقاد الدین امام ابو حاتم الرازی وفات سن 327 ہجری, صریح السنہ الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وفات سن 310 ہجری, شرح نمبر 11 شرح مذاهب اهل السنہ ومعرفه شرائع الدین والتمسك بالسنن امام ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاہین وفات سن 279 ہجری, نمبر 12 اصول السنہ الامام ابن ابی زمین الاندلسی وفات سن 399 ہجری, نمبر 13 کتاب النزول کتاب الصفات, نمبر 14 کتاب الرؤیہ, نمبر 15 الامام الحافظ علی بن عمر الدار قطنی, ان تین کتاب دار قطنی کی ہیں, وفات سن 385 ہجری, نمبر 16 کتاب التوحید و اثبات صفات الرب عز و جل امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ وفات سن 311 ہجری, نمبر 16 نمبر 17 كتاب كان مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، إمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني وفاة 386 هجري، لما سترى الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجاربة الفرقة المذمومة، الإمام أبو عبد الله بن بطل أبو كري الحنبلي وفاة 386 هجري. نمبر 18 اعتقاد أئمة الحديث، الإمام أبو بكر الإسماعيلي، والكتاب كنام اعتقاد أئمة الحديث دوسر نام أصحاب الحديث يدون نام موجودين، إمام أبو بكر الإسماعيلي وفاة 371 هجري. نمبر 19-20 الإبانة عن أصول الديانة، رسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين، يتيم كتاب إمام أبو حسن أشعريكي وفاة 320 هجري. نمبر 21 عقيدة السلف أصحاب الحديث، إمام أبو عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، كتاب كنام عقيدة السلف أصحاب الحديث للحديث كعقيدة، إنك وفاة 449 هجري مهوي. نمبر 22 المختار في أصول السنة، الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبل البغدادي 471 هجري. نمبر 23 كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في رسول جماعة كنام عقيدة كتاب من الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللألكائي وفاة 418 هجري. نمبر 24 كتاب الأربعين في دلائل التوحيد، أبو إسماعيل الهروي 481 هجري. كتاب العظمة، أبو شيخ الأصفهاني 360 هجري. نمبر 26 الاعتقاد والهداية، أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي 458 هجري. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إمام أبو قاسم سيد محمد التيمي الأصفهاني وفاة 535 هجري. نمبر 28 العقيدة الطحاوية، الإمام أحمد بن محمد بن سلام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي وفاة 321 هجري. نمبر 29 نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدام المقدسي 620 هجري. النصيحة في صفات الرب جل وعلا، الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني 436 هجري. كتاب التوحيد، الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري وفاة 256 هجري، إمام بخاري كتاب هي. 32 كتاب التوحيد معرفة أسماء الله وصفاته، الإمام محمد إسحاق بن مندة 395 هجري. كتاب الإيمان، كتاب الإيمان کے نام سے 1, 2, 3, 4, 5 کتابیں ہیں، امام ابو عبید اللہ بن سلام 224 ہجری. کتاب الایمان، الحافظ محمد بن یحیی بن عمر العدنی 243 ہجری. کتاب الایمان، الحافظ ابو بکر محمد بن ابی شیبہ 235 ہجری. کتاب الایمان، الحافظ محمد بن اسحاق بن مندہ 395 ہجری. نمبر 38 شعب الایمان، الحافظ ابو عبد الله الحلمي البخاري 403 ہجری وفات. مسائل الإيمان، القاضي أبو يعلى 458. الرد على الجهمية، الإمام حافظ بن منذر 359 هجري. نمبر 40 الرد على الجهمية، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 280 هجري. الرد على الجهمية والزنادقة، الإمام أحمد بن حنبل 241 هجري. الرد على من أنكر الحرف والصوت، الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعد السجزي 444 هجري. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 276 هجري. نمبر 44 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، الإمام البخاري 256 هجري. مسألة العلو والنزول في الحديث، الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني 507 هجري. نمبر 46 العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها. نمبر 47 40 في صفات رب العالمين، الإمام الذهبي 748 هجري. كتاب العرش وما روي فيه، الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة 296 هجري. إثبات صفة العلو، الإمام موفق الدين بن قدام المقدسي 620 هجري. نمبر 50 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 1032 هجري. كتاب الأسماء والصفات، كتاب البعث والنشور، كتاب إثبات عذاب القبر، الإمام البيهقي 458 هجري، يتين كتابين. نمبر 53 التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، إمام أبو بكر الآجري 360 هجري. الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، الإمام علاء الدين بن عطار 620 هجري. العيون الأثر في عقائد أهل الأثر، الإمام عبد الباقي المواهي الحنبلي 1000 كتر. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، الدين الخالص يدون كتابه، إمام محمد صديق خان القنوجي 1300 هجري. لوامع الأنوار والبهية وسواط الأسرار الأثرية ولوائح الأنوار السنية ولواقع الأفكار السنية، شرح قزت بن أبي داود الحائية، الإعلام محمد بن أحمد السفاريني 1188 هجري. نمبر 60 تجريد التوحيد المفيد، الإمام علي احمد بن علی مقریزی 845 ہجری، اور امام ابن تیمیہ ان کی تقریباً منہاج السنۃ النبویہ درت تعرض العقل والنقل، نمبر 3 بغیۃ المرتاد فی الرد علی المتفلسفہ واہل الالحاد، نمبر 4 اقتضاء صراط مستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، نمبر 5 الصال المسؤول علی شاتم الرسول، نمبر 6 کتاب الایمان، نمبر 7 رسالہ تدموریہ، نمبر 8 قاعدہ فی التوسل والوسیلہ، نمبر 8 العقيدة الحموية الرد على المنطقيين، نمبر 9 العقيدة الواسطية، نمبر 10 العقيدة الحموية، نمبر 11 الرسالة التسعينية، نمبر 12 بيان تلبيس الجهمية، نمبر 13 النبوات، نمبر 14 شرح العقيدة الأصفهانية، نمبر 15 شرح حديث النزول. أبي التوتال هو 72 إمام. مجموع فتاوى الگ ہے، مجموع فتاوى میں عقیدہ کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر امام ابن القيم ان کی الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، القصيدة النونية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعطيل، نمبر 77 طريق الهجرتين وباب السعادتين. کون سی صدی ہے جس میں کوئی عالم اہل سنت والجماعت کا نام جس نے عقیدہ کا بیان نہ کیا؟ کوئی صدی گزری ہے؟ اور اس میں آپ یاد رکھیں امام محمد عبد الوہاب کا نام ہے، مشہور ہے کہ ہم وہابی عقیدہ ہے. نام ہے نہیں، میں نے نام جان بوجھ کے نہیں بیان کیا، کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں یہ وہابی ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ جو آج موجود ہے توحید کا عقیدہ، سنت اتباع سنت کا عقیدہ، لوگ کہتے ہیں یہ محمد عبدالوہاب کی ایجاد ہے، اس نے دین کو توڑا ہے، اس نے دین میں نئی ایجاد کی ہے. یہ 77 علماء کی کتابیں، 70 کتابیں موجود ہیں، اور یہ میں نے اتفاق کے بعض کو چھوڑ کے، یہ عقیدہ ہے سنت و جماعت کا، اور ان سب میں صحابہ کرام متعلق جو عقیدہ میں کہ سب میں موجود ہے، کہیں پر مختصر کہیں پر تفصیل کے ساتھ. باقی عقائد کیا ہیں ان کتاب کے رجوع کریں اور دیکھیں اصول اعتقاد کیا ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان اصول کو اپنائیں. ہم متحد ہو سکتے ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ لیکن جب تک ہوا نفس موجود ہے اور اپنے ہوا نفس کی پیروی کرتے رہیں گے، ان پانچوں میں سے ایک رہیں گے، تب تو متفق نہیں ہو سکتے. اگر شرع منزل پر عمل کرنا تو شرع منزل یہ ہے میرے بھائیوں، یہ 77 کتابوں میں اگر شرع منزل آپ حاصل نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے آپ کہیں بھی حاصل نہیں کر سکتے. آپ جتنی دنیا کی جہاں بھی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لیں، لوگ مدینہ یونیورسٹی میں آ کے پڑھتے ہیں یہاں پہ، لیکن اب دیوبندی بریلویت کو نہیں چھوڑتے، یہاں پہ آتے ہیں غلط عقائد لے کے، اس پاک جگہ سے نکلتے ہیں غلط عقائد لے کے. اگر یہ ہوا نفس، اگر یہ نفس پرستی نہیں تو پھر نفس پرستی کسے کہتے ہیں؟ یہ 77 عقائد کی کتابیں جو میں نے یہاں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود جو عقیدہ سینے میں موجود ہے اسی پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین پر روشن منہج کی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم علی الحمد للہ العالمین، وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.